علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ علم کی کہکشاں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات مختلف احادیث مبارکہ اور روایتوں میں ملتے ہیں۔ آج جو حدیث پاک میں نے آپ کو سنانی ہے، القول البدی میں اس کو نقل کیا گیا، اور یہ حدیث پاک کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ایک ہرنی کا شکار کیا، اور اس شکار کی ہوئی ہرنی کو لے کر گزر رہا تھا کہ اس کا گزر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ہرنی کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور وہ عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور قریب ہی ایک گار میں وہ اس وقت موجود ہیں، یا رسول اللہ وہ بہت بھوکے ہیں، آپ اس شکاری کو حکم فرمائیے کہ وہ کچھ دیر کے لیے مجھے چھوڑ دے تاکہ میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ اب جب یہ فریاد ایک ہرنی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی، تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ہرنی سے ایک سوال کر دیا، اور وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال تھا کہ اے ہرنی، اگر اس شکاری نے تجھے چھوڑ دیا اور تو چلی گئی اور جا کر واپس نہ آئی تو اس کی کیا گارنٹی ہے؟ گویا وہ عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو آپ کا نام نامی اسم گرامی تو سنتا ہے مگر آپ کے نام کو سننے کے باوجود وہ درود پاک نہیں پڑھتا۔ غور کریں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہم مسلمان ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کئی بار نام نامی اسم گرامی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، مگر کیا ہر بار ہم توجہ کے ساتھ یاد کر کے درود پاک بھی پڑھا کرتے ہیں یا نہیں؟ آج سے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل خوب درود پاک کی کثرت کریں گے۔ اچھا، یہ تو رہی درود پاک کی بات، دوسری وہ ہرنی نے جو بات کہی وہ آج ہمارے اس ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ اس ہرنی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر ہوتی ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کے بعد دعا نہیں کرتا۔ آج نماز کے بعد دعا کا اہتمام ہمارے معاشرے سے بہت کم ہوتا جا رہا ہے، لہذا ہمیں اہتمام کے ساتھ رب العالمین کے حضور اپنی التجاؤں کو پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعاؤں کی، دعا کرنے کی، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہمارے سلسلے کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے شب برات کی اہمیت، اور اس سے متعلق پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں مصروف تھے، سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ خدائے مالک و غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا۔ سبحان اللہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں جہاں ہمیں شب براءت کی رفعت و عظمت کا معلوم ہوا، وہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی عظمت و فضیلت کا بھی اظہار اس روایت میں ملتا ہے۔ گویا یہ وہ بابرکت اور مبارک رات ہے کہ اس شب میں جہنم کی بھڑکتی آگ سے براءت یعنی چھٹکارا دیا جاتا ہے۔ لہذا اس شب کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ اس کی اور کیا اہمیت ہے؟ انشاءاللہ عزوجل ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمد شفیق اتاری المدنی صاحب بھی جلوہ افروز ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی معلوم کریں گے۔ مجھ سب شب برات کی اہمیت کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا بیان کیا گیا آج اس کی شب کے اہمیت کے حوالے سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات قرآن مجید فرقان حمید میں 25 پارے میں سورہ دخان اس کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ارشاد باری تعالی ہے اس میں کہ کتاب مبین روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کو اتارا نازل کیا برکت والی رات میں،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔
اللہ
برکت والی رات جو اس آیت مبارکہ میں لیلہ مبارکہ فرمایا گیا، تو یہ لیلۃ المبارکہ اس کے بارے میں تفاسیر میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس رات سے مراد شب قدر ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور علماء تفاسیر نے اس کو بھی باقاعدہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے اقوال سے بھی اور دیگر آئمہ کے اقوال سے بھی اس کو بیان فرمایا ہے کہ اس مبارک رات سے جس کو لیلہ مبارکہ فرمایا گیا ہے، اس سے مراد 15 شعبان المعظم کی بھی رات ہے، یعنی یہ بھی مراد لینا اسے لیا گیا ہے۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ان کے ساتھ ایک پوری جماعت، مطلب جنہوں نے اس سے مراد لیا کہ یہ لیلۃ کون سی رات ہے، فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ مبارکہ برکت والی رات سے مراد شعبان کے نصف والی رات ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے لیلۃ الرحمہ بھی اسے کہا گیا، رحمت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ المبارکہ بھی فرمایا گیا، برکت والی رات۔ اسی رات کو لیلۃ البراءت بھی کہا گیا، یعنی شب برات بھی ہے۔ اور شب برات کا مطلب ہے چھٹکارا پانے والی رات۔ اس کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی مغفرتیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نوازشات اور عطائیں اس قدر ان کی بارش ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ اس رات میں آپ بقیع شریف کی طرف چلے گئے، تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو وہ آپ کی تلاش میں پیچھے چلی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب آپ نے پایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ میں نے یہ گمان کیا ہے کہ شاید آپ ازواج میں سے دیگر کسی اور کے پاس آپ تشریف لے گئے۔
اللہ
آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ شب ہے شعبان المعظم کی بیچ والی، یعنی نصف شعبان کی جو شب گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اپنی شان کے لائق۔
اللہ
تو فرمایا اس میں کتنے لوگوں کی، کہا کہ قبیلہ بنی قلب ان کے بکریوں کے بالوں کے تعداد کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں جہاں اس طرح کی تشبیہ دی جاتی ہے تو اس سے مراد کوئی گنتی خاص نہیں ہوتی
جی.
کہ ان بکریوں کے کتنے بال تھے وہ تعداد نہیں، بلکہ اس سے اللہ کی رحمت کی وسعت مراد ہوتی ہے. یعنی جو چیزیں آج کل ہمارے پاس جدید ذرائع ہیں بڑی سے بڑی تعداد کو شمار کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن ایک اس وقت کی بات کہ جس وقت کوئی ایسا ذریعہ نہ ہو اور اس وقت شمار کرنا، آج بھی اگر کہا جائے بڑے کے بڑے ریوڑ کو کہ اس کے بال گن کے دکھاؤ تو کوئی شاید نہ گن پائے،
کوئی نہیں کر سکتا.
تو اس نے ایک تشبیہ دے کر ایسے فرمایا کہ ان سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے.
اور بنی کلب جو ہے وہ تو مشہور
تھے
بکریوں کے پاس بہت زیادہ تعداد میں ہوا کرتے.
جی ہاں
ٹھیک.
اور دوسری حدیث مبارک وہ سنن ابن ماجہ کی ہے جس میں یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ اس کے راوی ہیں، بیان فرمانے والے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی مہینے کی وہ نصف رات ہو تو فرمایا کہ اس کے رات میں قیام کرو، دن میں روزہ رکھو، کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں غروب شمس سے آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی تجلی فرماتا ہے اپنی شان کے لائق. اور پھر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد یہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا حل میں مستغفر، ہے کوئی ایسا جو توبہ کرنے والا ہو، استغفار کرنے والا ہو، اللہ اس کے استغفار کو قبول فرمائے. ہے کوئی ایسا جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عافیت عطا فرمائے. ہے کوئی ایسا شخص جو رزق مانگنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے رزق دیا جائے. تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر اور یہ حدیث مبارک یہ بالکل واضح طور پر ان چیزوں کو، اور بھی دیگر اقوال ہیں دیگر روایات میں جن میں ارشاد فرمایا گیا کہ اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں
جی.
اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں میرا اعمال نامہ پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں
جی. اس کو تھوڑا سا تفصیل سے لیں گے مصطفی، پہلے اگر اس کو تھوڑا سا آپ کمپلیٹ کر دیں کہ جو اس رات میں ندا دی جاتی ہے
جی
کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تو اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی روزی کا طلبگار تو اسے روزی عطا کر دی جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ تو اسے عافیت عطا فرما دی جائے. تو اس پر مطلب یہ بات ہوئی کہ یہ رات جو ہے وہ خاص عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں حاضری دینے والی رات ہے.
یہ شروع میں عرض کیا کہ لیلۃ البرات بھی ہے اور لیلۃ الرحمہ بھی ہے اور لیلۃ المبارکہ بھی ہے، برکت بھی ہے اس میں، رحمت بھی ہے اس میں، اور اپنے آپ کو چھٹکارا پانا یعنی عذاب الہی سے اپنے آپ کا چھٹکارا پانے کی بھی رات گئے، آزاد کروانے کی رات گئے کہ آدمی اس رات کو اللہ کی رضا والے کاموں میں اس طرح گزارے کہ وہ ان چیزوں کا حقدار بن جائے.
صحیح. اچھا یہ تو بات ہوئی، اس کے علاوہ کوئی پرٹیکولرلی ایسی عبادات جو اس رات میں خاص کی جاتی ہوں؟
دیکھیں ایک تو یہ حدیث مبارک میں جو ارشاد فرمایا گیا، پہلی بات تو سب سے پہلی بات بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تو نوافل ہے، ظاہر ہے رات کے قیام کرنا وہ بھی نفلی طور پر جو اس میں ہے، اور صبحوں روزہ رکھنا یہ بھی نفلی روزہ ہے. 14 کو روزہ رکھیں تاکہ آخری دن بھی نامہ اعمال کے پیش ہونے کا جو ہے وہ اس میں بھی روزے کی حالت ہو، اگلے سال کا آغاز بھی روزے کی حالت میں ہو. سب سے بنیادی بات تو آدمی یہ کہ اس میں فرائض کو پہلے پورا کرے.
صحیح
ٹھیک ہے، کیونکہ علماء شب قدر کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جو آدمی اس رات میں کچھ بھی قیام نہ کر سکے تو اس کا سب سے ادنا درجہ یہ بیان کیا کہ جو عشاء اور فجر بھی نہ پڑھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی اس میں فرائض تو کمپلیٹ کرنے ہی ہیں، یعنی نماز کو پڑھنا،
وہ تو ویسے عام دنوں میں بھی کرنی ہے،
یہ عام دنوں میں بھی کرنے ہیں، لیکن اس میں بھی بطور خاص یعنی اہتمام کے ساتھ. وہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ دیکھنے میں بھی مسجدوں میں آتا ہے کہ آدمی مغرب کے بعد 6 نوافل پڑھنے آیا اور عشاء کی اذان ہو رہی وہ گھر کو چلا گیا.
یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ مصطفی واضح طور پر احادیث مبارکہ میں اس رات کی اہمیت قرآن و حدیث میں بیان ہو گئی، اس کے باوجود بھی اب جو ہے وہ غفلت میں اس رات کو گزار دیا جائے، سوتے ہوئے گزار دیا جائے.
جی ہاں.
یا اس رات کی قدر و اہمیت کو جو ہے وہ نہ سمجھا جائے.
اور دوسری جو اصل اگر اس رات کی جسے کہیں کہ آدمی نے روح حاصل کرنی ہے
جی،
تو واقعی یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جا رہی ہے کہ کوئی ہے استغفار کرنے والا تو آدمی توبہ کرے، ندامت اختیار کرے، توبہ کرے. توبہ ہی ایسی چیز ہے، اگر واقعی ہی اس کو یہ مل گئی اس رات میں اور اصل توفیق توبہ کی اس کو مل گئی، حقیقی توفیق مل گئی، سچی توبہ اس کی ہو گئی. حدیث مبارک میں یہ بات ارشاد فرمایا کہ جس نے توبہ کو لازم کیا ہوا ہے، توبہ کو لازم کیا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکال دے گا،
اللہ
ہر غم سے اس کے لیے خوشی نکال دے گا،
اللہ
لیکن اس کو کیا عمل کرنا ہے کہ وہ توبہ کرنی، اور پھر فرمایا کہ اللہ اسے رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا،
گمان بھی نہیں،
یعنی اتنی بڑی. اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا فرما دیتا ہے. تو آدمی صحیح معنوں میں سچے دل سے توبہ ہے، اور توبہ کہتے یہی ہے کہ ایسی ندامت کو، ندامت کے ساتھ اگر نمازیں قضا کی ہیں تو ان نمازوں کو ادا کرنے کا پکا عزم ہو، زکاتیں رہتی ہیں تو توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ میں جو تاخیر کر چکا ہوں اور نہیں ادا کی، اب جو واجب الادا ہیں ذمے میں وہ زکاتوں کو ادا کریں، کسی کا حق ہے تو وہ حق بھی ضرور ادا کریں. شہید کتنا بڑا اعزاز حاصل کرتا ہے، انعام حاصل کرتا ہے، لیکن روایات میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں سوائے قرض کے، یعنی قرض اس کو بھی کوئی معاف نہیں ہوتا. اور کئی شہید ایسے مکروہ جن کے بارے میں روایت میں فرمایا کہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، ان کے داخلے کی صورت نہیں بن رہی ہوگی، اس لیے ان کے ذمہ قرض ہے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے چینل کے ناظرین،
ان چیزوں کو بہت غور کرنا ہے تاکہ اصل اس رات کی ہم روح کو حاصل کر سکیں، اور حقیقی معنوں میں اس کے ہم فیوز حاصل کر سکیں.
بڑی غور طلب بات مفتی صاحب آپ نے یہ فرمائی کہ قرض لیا جاتا ہے، اچھا لیتے وقت جو ہے وہ انداز کچھ اور ہوتا ہے، ٹیون کچھ اور ہوتی ہے، پھر جب دینے کی باری ہوتی ہے تو اب جناب وہ دینے والا جو ہے وہ اب تال مٹول.
قرض اور پھر جب آدمی لیتا ہے تو اس وقت بعض کی حالت واقعی ایسی ہوتی ہے کہ جو وہ قرض نہیں لے رہا جیسے بھیک مانگ رہا ہے، بعض اوقات ایسی بھی کیفیت ہوتی ہے، یعنی اس کو بڑی منت سماجت کر کے لینا پڑتا ہے، حالانکہ یہ رقم اس کو واپس لوٹانی ہے. یہ کوئی اس کا احسان اس طور پر نہیں ہے کہ رقم ہی اس کو مل جائے گی، ویسے ہی اس کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے، لیکن یہ ضرور اس کا احسان ہے، کیونکہ قرض دینا یہ بھی نیکی کا کام ہے. قرض دینا چاہیے اچھی نیت کے ساتھ، اس انداز سے. قرض لینے والے کے بارے میں روایت میں فرمایا کہ وہ اگر اس نیت کے ساتھ کہ مجھے یہ ادا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ادائیگی پر قدرت بھی عطا فرمائے گا، اور شروع سے ہی اگر اس کے گمان میں ایسے ہے کہ بس اس کو لے کے پھنسا لینا ہے، اس کے بعد اس نے میرے چکر لگانے گھر کے، اور میں نے اس کو ہنس کے ٹال دینا ہے، اور اسی کو قرض ہنسنا کہہ دینا. اب قرض ہنسنا جو ہے نا وہ جدا ہو گیا، قرض ہنسنا بن گیا. جو آئے قرض مانگنے کے لیے آگے اس کو ہنس کے ٹالیں گے، اور بےچارے وہ بھی اس طرح اس سے مانگ رہا ہوتا ہے اپنا پیسہ جیسے بھیک مانگ رہا ہے.
اللہ 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 اللہ.
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جنازوں سے پہلے سوال کرتے تھے اس پہ کوئی قرضہ تو نہیں،
اللہ.
اور بعد ایسے بھی جنازے جن کے اوپر کہا گیا قرضہ ہے، تو آپ نے فرمایا پھر آپ نماز جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا. نماز جنازہ پڑھنے کے بھی آپ نے جو ہے وہ بات بھی ایسے.
اللہ اکبر. اچھا مصطفیٰ، اس رات کی اہمیت اور جو آپ نے فرمایا کہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن کچھ ایسے اشخاص کے بارے میں بھی جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ عمل کرنے والوں کو، ایسے گناہ کرنے والوں کو اس رات بھی بخشا نہیں جاتا، اگر اس پر بھی تھوڑا سا کلام فرما دے. مثال کے طور پر شراب کا عادی ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، قطع تعلق کرنے والا، یہ برائی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے.
بغلوں کی نہ رکھنا، شغل خور کرنے ہوں، اور یہ جو قطع تعلقی کرنے والے ہیں
جی،
اور بدکاری کی معاذ اللہ عادت ہے بدکاری کرنے والے، تو یہ واقعی ہی غور کرنے کی رات کہ جب اتنے لوگوں کی مغفرتیں ہو رہی ہیں تو پھر بھی آدمی محروم رہ جائے، تو ان گناہوں سے بھی کوئی آدمی سچے دل سے عزم مصمم کے ساتھ ایسا توبہ کرے کہ آئندہ اس کی طرف لوٹ کے نہیں جانا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی بھی اللہ مغفرت فرمائے گا. یا میں صرف ایک بات کروں، بغض کینہ عموماً نفرتیں دل میں رکھ لی جاتی ہیں، حالانکہ ہوتی ہیں اور اس طرح کی پیدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہاں سے ایک جنتی داخل ہوگا، یہ بات ارشاد فرمائی
صحیح
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کہتے ہیں کہ وہ آدمی اندر آیا، ہم نے اس کو دیکھا، تو پھر دوسری بار بھی ایک مرتبہ اس کے بارے میں فرمایا، پھر تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا وہی شخص آیا. آپ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے جا کے کہا کہ آپ میرے پاس مہمان کیوں نہیں بنتے، تین دن میرے پاس مہمان بن جائیں، تو مہمان بن گئے.
صحیح.
وہ تین دن تک میرے پاس رکے، اور ان کو اتنا شوق ہے کہ یہ ان کو کیوں مہمان اپنا بنائے ہوئے، تاکہ میں وہ عمل دیکھوں
اللہ
کہ
اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہیں جنتی فرمایا گیا. تو کہتے ہیں تین دن میں نے دیکھا، وہ رات کو سوتے تھے صبح اٹھتے تھے، کوئی معمول میں نے ان کا نہیں دیکھا،
پرٹیکولرلی امر نہیں دیکھا،
یونیک ایسے کوئی الگ سے نہیں میں نے دیکھا. معاملہ، تو میں نے ان سے تیسرے دن جب وہ جانے لگے تو ان سے میں نے کہا میں نے آپ کو اس مقصد کے لیے میں نے مہمان بنایا تھا، لیکن مجھے کوئی عمل تو ایسا آپ میں نظر نہیں آیا،
اللہ،
لیکن کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ میرے دل میں کسی بھی مسلمان کا بغض اور کینہ نہیں ہے،
اللہ،
شاید یہی وجہ ہے، یعنی یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یہ بات فرمائے،
اللہ اکبر،
تو یعنی کتنی بڑی یہ جی، اگر نہیں ہے تو ادھر کتنا اللہ کی بارگاہ میں اعزاز مقام،
ہمیں قطع تعلق سے بھی بچنا چاہیے،
جی ہاں بالکل،
معاذ اللہ، استغفر اللہ، اگر شراب کی عادت ہے تو اس سے بھی توبہ کر لینی چاہیے، ماں باپ کی نافرمانی کا معمول ہے تو اپنے ماں باپ اگر حیات ہیں تو ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیجئے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل والدین ضرور کرم فرمائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، چند کال لیتے ہیں۔
میں محمد فرحان اتاری باب المدینہ کراچی سے، اس رات قبرستان بھی جاتے ہیں وہاں کے کچھ آداب بیان کر دیجئے، نیز عورتیں جا سکتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال۔
میرا نام سید ارسلان ہے، حضور آپ سے سوال یہ عرض کرنا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات کہیں سے ثابت نہیں، اس رات عبادت کرنا جاگنا یہ ضروری نہیں، یہ وضاحت کر دیں اس رات کو کیا کیا جائے اور کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یعنی اس کی وضاحت تو پہلے ہماری ماشاءاللہ قرآن و حدیث سے مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے بتائی ہے۔ مفتی صاحب دوسرے سوال کا جواب دے دیں کہ قبرستان جانا یہ بھی ایک معمول دیکھا جاتا ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ قبرستان کا رخ کرتی ہے، اور تقریباً سال میں دیکھا گیا کہ ایک دو موقعوں پر ہی جاتے ہیں، تو کب کب قبرستان جانا چاہیے؟ اس رات میں خاص طور پر کیوں قبرستان جایا جاتا ہے؟ اس پر بھی کچھ
دیکھیں، قبرستان میں تو آدمی کو وقتاً فوقتاً جاتے رہنا چاہیے، بلکہ بعض ایام کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ ان میں جانا اور زیادہ افضل ہے، یعنی جانا چاہیے ان میں، جیسے جمعرات ہے، جمعہ ہے، ہفتہ ہے، یہ ایام پیر بھی فرمایا گیا کہ ان میں افضل ہے، جانا چاہیے۔ والدین کی قبر پر ہر جمعے کو اگر ممکن ہو تو زیارت کے لیے جانا چاہیے، ان سے اہل قبر کو انسیت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کرو۔
صحیح،
کیوں؟ فرمایا کہ یہ دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔
اللہ اکبر۔
قبرستان جانے کا مقصد بھی آدمی کا یہ ہو کہ دنیا سے آدمی کی بے رغبتی پیدا ہوتی، کس انداز سے؟ جب وہ قبرستان جائے اور اس کے مقاصد کو سامنے رکھتا ہوا دیکھے کہ یہ وہ قبر ہے، فلاں کی قبر ہے، یہ میرے چاہنے والے تھے، یہ دوست تھے۔ ہم عموماً اپنے عزیزوں کی قبریں ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں،
جی،
تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ماموں مدفون ہیں تو یہ چچا ہے، یہ خالہ ہیں، یہ پھپھی ہیں، یہ وہ ہیں، یہ سب مطلب اقربا ہوتے ہیں بعض اوقات،
جی،
تو اپنے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، تو جب اتنے قریب والے وہ ہیں، وہ بھی ہماری طرح اس دنیا میں پہلے بڑے شان و شوکت کے ساتھ تھے، لیکن آج وہ من و مٹی کے نیچے ہیں، یہ آخرت کی یاد لینی ہے کہ ہمیں بھی یہیں آنا ہے۔
لیکن آج کل تو مفتی صاحب معمول ہی کچھ اور ہے، اگر کسی کی تدفین کے لیے بھی گئے ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی موبائل فون بھی چل رہا ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، کسی کی غیبت چگلی بہتان وغیرہ بھی چل رہی ہے، تو یہ ایک عجیب سا ماحول ہے۔ حالانکہ ہمارے اسلاف کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ جب وہ قبرستان جایا کرتے تو اس قدر زار و قطار رویا کرتے، اور وہ اس لیے رویا کرتے کہ مرنے والے کے غم میں نہیں، بلکہ جو ہے وہ خود اپنی موت کو یاد کر کے روتے۔ آپ نے بڑی توجہ اچھی دلائی کہ قبریں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، تایا کی قبر ہے، ماموں کی قبر ہے، پھوپا کی قبر ہے، بڑے بھائی کی قبر ہے، والد صاحب کی قبر ہے، اس کے باوجود بندہ جو ہے وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے۔
جی ہاں، یہ اصل میں جنازوں میں، بلکہ پہلے فقہا جو پہلے متقدمین ہیں، بہت پہلے، یعنی اس وقت تو نماز جنازہ کے ساتھ بالکل ایسے غم میں والی کیفیت میں اور اپنی آخرت کو یاد کرتے ہوئے جاتے تھے۔ اب جب یہ لوگوں میں مشہور باتیں عام ہوگی کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، تو پھر فقہا نے یہ جواز اجازت دی کہ اب جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے ذکر بھی کر لیا کریں۔ یعنی پہلے وہ ذکر بھی نہیں کرتے تھے، کیوں؟ یعنی اس تصور میں رہتے تھے اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو، اپنے اس چیز میں۔ اب جب لوگ اس باتوں کو مشغول ہوتے ہیں تو فرمایا اب اس سے اچھا کہ ذکر ہی کر لیں کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ، بہرحال قبرستان کے آداب میں سے تو یہ باتیں چند تو آداب وہ ہوتے ہیں کہ جن میں جن کا خیال رکھنا واجب ہے, بہت ضروری ہے. وہ اہل قبر کے کئی حقوق اور حق کیسے ہوتے ہیں. قبرستان جب آدمی جاتا ہے تو کوشش کرے کہ پہلے اپنے گھر سے دو رکعت نماز نفل پڑھے اور پھر قبرستان کی طرف روانہ ہو. اب جب قبرستان جائے تو وہاں کا ایک ادب یہ ہے کہ جوتے اتار دے, اگر اس کے لیے ممکن پوسیبل ہو تو وہ اتار دے. لیکن بظاہر آج کی اس کنڈیشن میں یہ لگتا نہیں ہے اس طرح کہ وہ جا کر باقاعدہ وہاں پھر قبرستان سے آئے اور پھر واپسی اس کو مل بھی جائے, اس کے جوتے بھی مل جائے, یا آسانی ہو اگر راہ بالکل مناسب ہے, چلنا آسان ہے تو کوئی کانٹے وغیرہ اس طرح کی چیز نہیں, تو جوتے اتار دینا ہی مناسب ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں جب جائیں تو لا یعنی فضول باتوں میں نہ ہو. اگر تو دینی باتوں میں کوئی مصروف ہے, کوئی دین سکھا رہا ہے یا سمجھا رہا ہے یا سمجھ رہا ہے یا کسی کو نصیحت کر رہا ہے, امر بالمعروف کر رہا ہے, تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر بھی بہتر ہے, یہ باتیں تو بہتر ہیں. لیکن فضول باتوں سے, اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ بالکل ہی آدمی ایک دوسرے کے عیوب اچھالنے میں لگا ہوا ہے, کاروبار والے کاروبار کے اندر مصروف رہتے ہیں, وہ تو یہ تو قبرستان کی زیارت کرنے جا رہے ہیں جو عام قبروں کو دیکھنے جا رہے ہیں. حالت یہ ہوتی جب سامنے میت جنازہ ہے اس وقت بھی باز نہیں آتے ان چیزوں سے, تو پھر قبرستان میں تو ان چیزوں کو سامنے رکھے. دوسرا یہ کہ کسی کی قبر پر پاؤں نہ آئے,
یہ میں
یہ بہت اہم بات چیتیں آداب کے زمرے میں آتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ قبر پر چلنا, قبر پر پاؤں رکھنا یہ ناجائز ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اور
اچھا اگر مفتی صاحب قبر ہی بہت زیادہ اندر ہے کہ بغیر قبر کے پاؤں پھلانگ کر جائے وہ ممکن ہی نہیں ہے عزیز و اقارب کے قبر تک پہنچنا,
دیکھیں اگر
کیا وہاں تک پہنچنا ضروری ہے.
قبرستان میں آپ چلے گئے تو سنت کی ادائیگی تو ہو جائے گی. 15 شعبان المعظم کو قبرستان میں جانا یہ مسنون ہے, سنت ہے, شب کو جائیں تو سنت کی ادائیگی ہو جائے گی, چاہے قبرستان آپ عام مسلمانوں کی قبرستانوں میں چلے گئے, ٹھیک ہے. اب اپنے مرحومین کی قبروں پر تو بالکل وہاں بھی اگر ممکن ہو تو وہیں جانا چاہیے, اور اس کے لیے یہ بھی کہ اپنے قبر والے کی طرف چہرہ کرے, اس کی پیٹھ قبلے کو ہو جاتی, چہرہ اس کی طرف کرے, اس سے بھی اس کو انسیت ملتی ہے. اگر ممکن ہو وہاں جگہ ایسی ہے, اور جس کا قبر تک پہنچنا بھی کوئی بیچ میں گناہ کیے بغیر یہ پہنچنا ممکن ہے تو پھر ایسا ہی کرے. قبروں کو پھلانگنا ہے, قبروں پر چڑھنا ہے تو پھر نہ جائے.
مدنی چینل کے ناظرین کی بھی کال اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے تو وہ بھی شامل ہے, سلسلہ کر لیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاء اللہ عز و جل, علم کی کرکشا, مدینہ مدینہ. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے, قبروں پر پانی ڈالنا کیسا, جواب ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
آمین آمین. ایک اور کال ہے.
میرا نام فیصل ہے, میرا سوال یہ ہے کہ قبروں پر چادر چڑھانا کیسا اور پھول ڈالنا کیسا.
جی مفتی صاحب, قبر پر پانی ڈالنا, چادر ڈالنا, پھول ڈالنا, ایک ہی اس میں,
یہ قبرستان میں لے کے چلے گئے سر. شب برات کے معمولات ہی ہیں یہ سارے, تو انشاءاللہ اس میں مفید ہوں گے. قبروں پر پانی, پہلے جو میں عرض کرتا تھا پاؤں رکھنے کے حوالے سے, یعنی اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مجھے آگ کی چنگاری, تلوار کی دھار اور پاؤں جو ہے جوتے کے اندر ہی سی دیا جانا, یہ اس سے زیادہ پسند ہے کہ کسی مسلمان کی قبر پر آئے.
اللہ
بات بات آگ کی چنگاری پر. ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے بیٹھا ہوا ہے کہ کسی اس آگ پر بیٹھے, آگ اس کے کپڑوں کو جلا دے, پھر آگ اس کے جسم تک, اس کی کھال تک پہنچائے, یہ اس سے زیادہ بہتر کہ قبر پر بیٹھ جائے. تو اس لیے قبر پر نہ بیٹھنا ہے, نہ قبر پر پاؤں رکھنا ہے, اور کیونکہ میت کو بھی اذیت ہوتی ہے جس طرح زندوں کو اذیت ہوتی ہے. تو دوسری بات جو انہوں نے کہا قبر پر پانی ڈالنا, تو یہ ایک معمول بنا رہی ہے لوگوں نے کہ جیسے کہیں قبرستان جب بھی جاتے ہیں تو وہ ایک بالٹی لی, بوتل لی ہوئی, پانی ڈالنا ہی معمول ہے.
بچے اب تو اس کام میں لگے ہوئے,
اور وہاں بھی پیسے لینے والے بھی وہ پانی لے کے آتے ہیں, تو ہم پانی عام ڈال رہے ہوتے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ان کو ٹھنڈک مل رہی ہے, ہمارے مرحومین کو ٹھنڈک مل رہی. تو یہ بات بالکل غلط ہے. بلا وجہ پانی ڈالنا یہ اسراف ہے, اس سے بالکل بچنا ہے. اگر تدفین کی ہے تو تدفین کے بعد تو پانی مسنون ہے تاکہ مٹی جم
جائے.
اب پھر آپ کبھی گئے ہیں مٹی اگر اکھڑی ہوئی ہے منتشر ہے تو پانی ڈال دیں.
اگر پودے وغیرہ لگے ہوئے ہوں
لیکن اگر کوئی ایسا یعنی کوئی وجہ نہیں ہے خاص وجہ نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل بھی پانی نہ ڈالا جائے اور ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے عموماً. اور اس کی جگہ جو اصل کام ہے تر شاخ لگا دیں.
صحیح
ہے تر شاخ لگا دی پھولوں کی پتیاں جیسے یہ سوال کر رہے ہیں کہ پھول ڈالنا کیسا ہے تو پھولوں کی پتیاں آپ ڈالیں قبروں پر انشاءاللہ تر رہیں گے. ان کی تسبیحات سے میت کو سکون پہنچے گا اور میت کو اس سے انسیت ملے
جب تک تر رہیں گی انشاءاللہ ان سے فائدہ ملتا رہے گا. اچھا اگر قبر پہ کوئی پودا لگا ہوا ہے کوئی ایسا ہے تو اس پر پانی ڈال سکتے ہیں پھر
اس مقصد کے لیے تو پانی ڈالا جا سکتا ہے لیکن قبر پر پودے لگانے کا ایک الگ سے معاملہ ہے یعنی کیونکہ یہ جب بڑے ہوں گے تو پھر اس کے ساتھ قبر کے
معاملات. ٹھیک 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 ہے مصعب. اچھا مصعب ایک اور کال لیتے ہیں ہمارے سلسلے میں.
مجھے آپ کا پروگرام بہت زیادہ ہی میرے دل کو بھاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے اور پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ 14 شعبان میں مرحومین کی عید کہا جاتا ہے کیا یہ ٹھیک ہے؟
14 شعبان کو مرحومین کی عید کہا جاتا ہے.
14 شعبان المعظم ان کو فوت شدہ مرحومین کی عید کا مردہ عید کہتے ہیں اس کو بعض لوگ تو اس کا کوئی تصور شرعی طور پر نہیں ہے. یہ بے اصل بات ہے. مرحومین کے لیے کوئی اس کو عید نہیں کہتے. ہاں البتہ مرحومین کے لیے یہ کہ جیسے منقول ہے کہ کئی راتوں میں ہمارے فوت شدہ افراد اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں اور وہ گھر والوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی سال ثواب کریں ہمارے لیے صدقہ کریں ہمارے لیے نیکی کریں. ان میں سے ایک رات شب برات کی بھی ہے کہ اس میں بھی گھروں کو وہ روحیں لوٹتی ہیں گھروں کو آتی ہیں. تو اس لیے اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھنا چاہیے ان کو بھی اسالے ثواب کرنا چاہیے ان کی طرف سے صدقہ کریں ان کی طرف سے کوئی ایسی نیکیاں کریں. تو دوسری ایک اور پیچھے سوال لے گیا تھا ایک بھائی نے کہا چادر قبروں پر ہم چڑھا لیں چادر. تو چادر عام قبروں پر اس کی اجازت نہیں ہے. چادریں یہ اولیاء صالحین کی قبروں پر جن اس لیے چڑھائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی ایک اہمیت بیٹھے عزت بیٹھے اور جس کی وجہ سے وہ قریب آئیں کوئی فاتحہ خوانی کریں. دوسرا یہ کہ بے ادبی سے بچے رہیں اس طرف ان کو جو ہے وہ ڈالی جاتی. لیکن عام قبروں پر اس کی اجازت نہیں ہے. پھول پتیاں سب کی قبروں پر ڈالیں یہی طریقہ. تر شاخیں لگا دیں تر شاخیں ڈالیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن دو قبروں کے پاس سے گزرے آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو وہ عذاب میں تھے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ کو لیا اس کو توڑا اور ایک ادھر لگا دی اور ایک ادھر اور فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی ان سے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی.
سبحان اللہ.
تو یہ اسی سے علماء فرماتے ہیں کہ تر شاخ کو لگا دیا یا پتیاں ڈال دیں تو کوئی اس طرح کی چیزیں اس سے انسیت پیدا ہوتی ہے. ایک بات اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بہت خوبصورت بات لکھی. آپ فرماتے ہیں تر پتیوں سے اگر قبر والے کو انسیت مل رہی ہے تر شاخ سے ملی ہے انسیت اور عذاب دور ہوگا
صحیح.
تو اگر بندہ مومن وہاں بیٹھ کر تسبیح پڑھے تو
اللہ اکبر اللہ اکبر.
یعنی اس طرح کے کاموں میں ہمیں کچھ جو ہم مصروفیات وہاں کی غیر ضروری اپنائے ہوئے ہیں
جی
قبرستان میں جا کر بعض لوگ صرف اگربتی کے پیچھے لگے رہتے ہیں بعض لوگ کوئی اور کسی طرف لگے رہے ہیں قبر کی بس کچھ ادھر سے سیدھا کریں کچھ ادھر سے کر کے واپس آگے جو اصل کام کرنا ہے وہ بعض کا تو نہیں کرتے.
وہ نہیں کیا وہاں بیٹھ کر تلاوت
قرآن پاک کی جائے ان کو انسیت ملے گی آپ کے مرحومین. آپ بھی دل میں یہ رکھیں کہ وہ ہمیں کیوں واقعی حدیث میں ہے کہ وہ دیکھتا ہے ان کو جو سارے آتے ہیں اس کو دیکھتا ہے تبھی تو ان کو سلام کرنے کا کہا جاتا ہے ان کو سلام کیا جاتا ہے قبر والوں کو. تو ان کو انسیت ملے گی اور ہمیں بھی سکون ملے گا ہم کچھ دیر وہاں بیٹھیں پھر اسی بہانے اپنی موت کو بھی ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ.
ماشاءاللہ بڑی اچھی توجہ دے رہے مفتی صاحب آپ نے. اچھا اگربتی کا آپ نے تذکرہ کیا تو کیا اگربتی وہاں پر نہیں لگا سکتے یا موم بتی جلائی جاتی ہے بالخصوص اس رات میں بھی دیکھا جاتا ہے؟
موم بتیوں کی بھی واقعی صحیح بات ہے کہ ایک وہ وہاں سے مل جائیں گی، قبرستان کے باہر بھی ٹھیلے لگے ہوتے ہیں، وہاں بھی بکری ہوتی ہیں، تو موم بتی اس کو جلانے کا کوئی فائدہ ہو تو جلائیں، لیکن یہ تصور ہمیں بالکل اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ہماری اگربتی کی خوشبو اندر جائے گی،
صحیح
یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خوشبو پہنچانے کی نیت سے آپ اگربتیاں لگا دیں تاکہ یہ جو حاضرین ہیں تلاوت کر رہے ہیں ان کو اس کی خوشبو ملتی رہے گی۔ اسی طرح اگر آپ کو وہاں لائٹ کی ضرورت ہے، اپنے موم بتی لگانی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آج کل تو اس کی تقریباً اکثر جگہوں پر ضرورت نہیں ہوتی، یعنی راستے بھی ہیں، اہتمام ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ بھی اہتمام ہوتے ہیں، عام روشن ہوتے ہیں، کبھی رات بھی ایسی چاندنی ہوتی ہے کہ اس کی روشنی سے کوئی ہدایت نہیں پا رہا، یعنی راستہ نہیں دیکھ رہا، نہ کوئی اس کو دیکھ کر کلام پاک پڑھ رہا ہے، موبائل تقریباً سب کے پاس ٹارچیں موجود ہیں، آرام سے راستہ بھی مل جائے گا سب چیزیں، لیکن اس کے باوجود یہ تصور کہ ہمیں 10-12 یہ لگانی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے،
صحیح۔
اچھا میں ایک اور عرض بھی کر دوں،
جی
ایک ہمارے وہ بھائی نے جو سوال کیا تھا نا کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے رات یہ وہ، تو اختصاراً تو میں نے عرض کر دیا کہ جس طرح تفاسیر میں جو اور جو احادیث مبارک کے اندر اس کی واضح طور پر ارشاد فرمائے، ذرا غور کریں قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم پڑھیں تو جگہ جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فذکر اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبکم، اللہ کا ذکر کرو کس حالت میں، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، کروٹ پر ہو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے، یعنی اگر کوئی آج نوافل پڑھنے آئے تو بعض لوگ اس کو بہت کہتے ہیں تو یہ ثابت کہاں سے ہے، اچھا یہ قیام کرنا کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے؟ ارے بھائی جو نیک کام کر رہا ہے اس کو اگر روکنا ہے تو روکنے کی دلیل دینی پڑے گی کہ یہ کیوں منع کر رہے ہیں، منع کہاں ہے وہ۔ اب اگر کوئی جمعہ مبارک کی نماز پڑھے اور اس کے بعد سورہ یاسین کھول کے بیٹھ جائے تو کیا اس کو یہ حدیث دکھانی ہوگی کہ جمعے کے بعد کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھی، یا جمعہ کی نماز کے بعد کب صحابہ کرام میں سے کسی نے یاسین شریف پڑھی؟ تو وہ تو ایک نیک عمل کر رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھنے کی فضائل موجود ہیں، تو اس طرح لوگوں کو عبادت سے نہیں روکنا چاہیے، یہ مسلمانوں کی صفات نہیں ہے۔ قرآن میں ہے ارائیت الذی ینہا عبدن اذا صلی، کیا نہیں دیکھتے اس کو کہ جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ تو کئی اسلاف اس آیت مبارکہ کی وجہ سے اگر کوئی شخص مکروہ وقت میں نماز پڑھ رہا ہوتا اس کو روکتے نہیں تھے کہ کہیں ہم اس آیت کے تحت نہ آ جائیں، کیونکہ یہ آیتیں جو ہیں وہ کافر روکتے تھے مسلمانوں کو نماز پڑھنے تھے۔ تو آج اگر کوئی آ رہا ہے کسی نہ کسی رات کے اس میں آ رہا ہے، رات کی برکت پانے آ رہا ہے، تو ہرگز اس کو اس طرح کے خیالات نہیں ڈالنے چاہیے کہ یہ نفل کہاں سے ثابت، یہ نفل کہاں سے ثابت، جب شریعت نے منع نہیں کیا اور وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں نوافل پڑھنے کی ممانعت ہے، تو اب چاہے آدمی پڑھ رہا ہے تو اس کو کوئی اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ اسی بہانے لوگ اجتماعیت کی صورت میں مساجد کا رخ کرتے ہیں، تو ان کو آنے ہی دیا جائے، اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں تاکہ وہاں کچھ سیکھیں گے، سمجھیں گے، ہو سکتا ہے لوگوں کے دلوں کو چوٹ لگ جائے اور وہ واقعی سچے تائب ہو کر وہاں سے پلٹیں۔ تو اس طرح کسی کو نہ وسوسے ڈالنے چاہیے نہ کسی کو روکنا چاہیے۔
شیخ طریقت امیر علیہ سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اس رات کا ایک عمل مفتی صاحب یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس رات میں یعنی شب برات میں بیری کے پتے، 7 بیری کے پتوں کو گرم پانی میں جوش دے کر جب نہانے کے قابل ہو جائے تو اسے غسل کر لیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل تمام سال جادو کے اثرات سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو کوشش کیجئے گا کہ یہ بھی عمل کریں۔ مفتی صاحب مغرب کے بعد 6 نوافل ادا کیے جاتے ہیں، تو وہ جی
جی
یہ بھی بیان کیجئے گا کہ یہ 6 نوافل جو پڑھے جاتے ہیں مغرب کے بعد۔
جی ہاں، بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ مغرب کی نماز سے بزرگوں سے منقول ہے کہ یہ 6 نوافل، اور آج الحمدللہ تقریباً جگہ بجگہ مساجد کے اندر اس چیز کا اہتمام ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل، بلکہ قبلہ میر علیہ سنت نے تو بہت پیارا لکھا ہے کہ عصر کی نماز سے ہی اعتکاف، اور ہمارے الحمدللہ داوسامی کے مراکز میں جو اور بھی مساجد ہیں
جو مساجد ہیں اہتمام کیا جاتا ہے
الحمدللہ بڑے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں تاکہ نامہ اعمال کی تبدیلی کا جو سال کا آخری لمحہ ہے وہ بھی مسجد میں اعتکاف کے ساتھ گزرے. وہاں اعتکاف ہوتا ہے, ذکر و درود پڑھتے ہیں, بیان کے بھی سلسلے ہوتے ہیں, پھر افطار ہیں, اس کے بعد مغرب اور وہ شب میں داخل ہو جاتے ہیں. تو نماز پڑھیں مغرب کی, مغرب کی نماز کے بعد پھر آگے وہ چھ نوافل ہیں اور خواتین اپنے اپنے گھروں پر اس کا اہتمام کر سکتی ہیں.
اس کی ترتیب بڑی پیاری ہے, خوبصورت سی ہے کہ دو رکعت جو پڑھی جاتی ہے وہ درازی عمر بالخیر کے لیے ادا کی جاتی ہے, پھر جو دو رکعت پڑھی جاتی ہے وہ بلاؤں سے حفاظت کے لیے, اور پھر جو دو رکعت کی نیت کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے. تو سال کے ابتدا میں ہی, یعنی اگر نامہ اعمال آپ کا جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے, تو پہلے ہی پیج میں شروع کے ہی لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طریقے سے دو دو کر کے یہ نوافل ادا کیے جائیں تو ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے, اہتمام کرنا چاہیے. مفتی صاحب اس کے
نوافل ہیں اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے گھروں پہ, خواتین اپنے اپنے گھروں پر رہتے ہوئے بغیر جماعت کے ان نماز کو جو ہے وہ ادا کریں.
صحیح. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلے کا وقت اپنے اختتام پر ہے. بڑی ہی بابرکت اور بڑی ہی رحمت بھری رات ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ بڑی ہی نازک رات بھی ہے, چونکہ غنیت الطالبین میں ہے کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھد کر تیار ہو چکی ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں. بعض لوگ ہنسی مذاق میں مگن ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے. کئی مکانات بن کر تعمیرات کا کام ان کا مکمل ہوا چاہنا ہوتا ہے, لیکن اس مکان کے جو مالکان ہیں ان کی زندگی کا وقت آخری ہو جاتا ہے. نہ جانے اس رات میں ہمارے لیے کیا لکھ دیا جائے, لہذا اس رات کا بھرپور طریقے سے اہتمام کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں عبادت میں گزاریے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے وقت عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم. علم کی کہکشاں سروشاں ہے جہاں, علم کی کہکشاں سروشاں